أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا ان لوگوں نے قرآن کی بات کے اندر غور و فکر نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے گزشتہ آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی یا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ اس رسول کا انکار کر رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے لوگ اور مخلوق ہیں سب برباد ہو جائیں بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں لیکن یہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں؟ تو تیرے پروردگار کی عطا بہتر ہے اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور بے شک آپ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم بھی کریں اور جس تکلیف میں یہ مبتلا ہوں اس کو دور کر دیں تو بھی اپنی سرکشی کے اندر اصرار کرتے رہیں گے اور بہکتے رہیں گے، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا لیکن یہ اپنے رب کے لیے تبدیل نہیں ہوئے، اور انہوں نے تواضع اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر ایک دروازہ کھول دیا سخت عذاب کا تو اچانک یہ لوگ اس کے اندر اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ المؤمنون کی یا سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 67 سے لے آیت نمبر 68 سے لے کر 77 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی تھیں ان میں کافروں کا اور کافروں کے عیاش لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو عیاش لوگ ہیں جب اللہ ان کی پکڑ کر لیتا ہے پھر یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اب آج مت چیخو، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں 68 سے لے کر 77 تک کی آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو اس کی پانچ ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کوئی بھی وجہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ یہ جو وحی کا انکار کرتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کے اندر غور و فکر نہیں کیا، اگر یہ غور و فکر کر لیں تو وحی کی حقانیت ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، یہ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے لگیں گے اور اس کے اوپر ایمان ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو گویا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بات یہاں اس آیت کے اندر آیت نمبر 68 میں اس طرح فرمائی گئی کہ افلم یدبر القول، کہ کیا ان لوگوں نے اس بات کے اندر تدبر نہیں کیا۔ یہ یدبرو اصل میں یتدبرو تھا اور تا کو دال کیا گیا، پھر دال کو دال کے اندر ادغام کر دیا گیا جیسا کہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے، تو یہ اصل میں افلم یتدبرو تھا اور پھر عربی قاعدے کے مطابق اس کو پڑھا گیا افلم یدبر القول۔ تو جو بات یہاں فرمائی گئی وہی قرآن مجید کی سورۃ النساء میں بھی آئی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پہلی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ یہ قرآن مجید کے اندر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ قرآن مجید کو پڑھیں اور غور و فکر کریں تو ان کے اوپر حق واضح ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تلاوت بھی ایک اہم عبادت ہے، مگر تلاوت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنا یہ بھی اگلی عبادت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی، پڑھے لکھے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ کچھ وقت تو وہ اپنا نکالے تلاوت کے لیے، کہ جس میں صرف تلاوت کرے، 15 منٹ 20 منٹ، آدھا پارا، ایک پارا، اس میں تو صرف تلاوت ہو، لیکن کچھ وقت وہ نکالے اس کام کے لیے کہ میں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کروں، تفسیر پڑھوں اور دیکھوں کہ قرآن مجید میں لکھا کیا ہے، اور یہ جو میں تلاوت کرتا ہوں اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے. تو پہلی چیز ہے تلاوت، یتلونہ حق تلاوتی، تو تلاوت یہ بھی برحق ہے اور یہ بھی اہم ترین عبادت ہے. مگر تلاوت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ انسان قرآن مجید کے اندر سوچ وچار کرے، غور و فکر کرے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ قرآن جو ہے ہر مسلمان کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کر رہے، اور چونکہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اس لیے حق تک نہیں پہنچ پاتے. دوسری بات آگے یہ ارشاد فرمائی کہ ام لم یعرفوا ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کہ کیا ان کے پاس یہ وحی ایسی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. یعنی یہ کافر جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم، نبی آخر الزمان، سیدنا احمد مصطفی، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و ابی و امی نے جو وحی پہنچائی ہے شاید کوئی نئی چیز ہے. حالانکہ یہ وحی کا سلسلہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی آتے رہے، یہاں تک کہ 1,24,000 کی تعداد بھی بعض روایات کے اندر ذکر کی گئی ہے. تو یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں بالکل غلط ہے. آپ انہی چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت دی حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. کیونکہ تمام عقائد تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے بالکل ایک ہی ہیں، جیسے کہ کئی مرتبہ یہ بات پیچھے ذکر ہو چکی ہے. تو یہ جو کافر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے گزشتہ آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یہ غلط ہے. بلکہ یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی. دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ تدبر نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ وحی کے اس سلسلے کو پیش نظر نہیں رکھتے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جاری ہے. تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے کہ رسول کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، یہ ساری کی ساری مشرکین مکہ کے درمیان گزری ہے، اور ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کہیں اجنبی جگہ سے آ گئے ہوں اور آ کر دین کی تبلیغ شروع کر دی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مبعوث کیا جاتا ہے اسی قوم کے اندر مبعوث کیا جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوئے. چنانچہ نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی اور نبی کی 40 سال کی ساری زندگی مخلوق خدا کے سامنے ہوتی ہے، اور اس طرح سامنے ہوتی ہے کہ انگلی نہیں رکھ سکتے. جب انگلی نہیں رکھ سکتے اور ساری عمر ان کی گزرتی ہے اس طریقے سے کہ وہ صادق الوعد الامین ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، 40 سال تک اے مشرکین مکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے رہے، وعد کہتے رہے، امین کہتے رہے، سچا کہتے رہے، مانتے رہے. اب جب آپ نے قرآن کی بات کی، توحید کی بات کی، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو جنون ہو گیا ہے یا یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری بات یہ ذکر فرمائی کہ نبی کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو کیا تم اپنے رسول کو نہیں پہچانتے کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ تو پہلی چیز ہو گئی کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کیا، دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو وحی کا سلسلہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ سمجھے کہ کوئی نئی بات آ گئی ہے، نیا قرآن یا نئی وحی آ گئی ہے، حالانکہ قرآن تو وحی کا ایک سلسلہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے نبی کی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کیا، نبی تو ان کے اندر بچپن سے پرورش پا رہا ہے، شروع سے سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے، تو اب وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ نبی کوئی مجنون تو نہیں ہے یا اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، تو نبی تو ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس نے تجارت بھی کی ہے، اس نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اس نے شام کا بھی سفر کیا ہے، ساری زندگی تمہارے سامنے، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی جو ہیں وہ شاعر ہیں یا مجنون ہیں؟ کیونکہ آپ نے زندگی پر نہ کوئی شعر کہا، نہ آپ سے جنون والی کوئی بات نعوذ باللہ کبھی بھی ظاہر ہوئی ہے. چار باتیں ہو گئیں. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی کہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ نبی کیا تم سے کوئی پیسہ مانگتا ہے؟ نبی جو تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے اور اپنی قبر کی تیاری کی دعوت دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ دعوت دیتا ہے، کیا اس پر تم سے کوئی اجر کا سوال کرتا ہے؟ ام تسألهم خرجن، کیا وہ تم سے کسی معاوضے کا طالب ہے؟ کیا وہ معاوضے کا خواہاں ہے؟ کیا اس نے کبھی تم سے پیسے مانگے ہیں؟ کیا اس نے کبھی تم سے دنیا کی کسی چیز کا سوال کیا ہے؟ جب تو تم سے دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں دین پہنچاتا ہے، تو پھر تم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ پانچ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ان آیات کے اندر جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں. پہلی بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وحی کے سلسلے کے اندر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. تیسرا یہ ہو گیا کہ نبی کی ذات کے اندر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. چوتھی بات یہ ہو گئی کہ یہ نبی کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں، حالانکہ نہ کبھی آپ نے زندگی میں شعر کہا، نہ آپ سے جنون کی کوئی بات ظاہر ہوئی. اور پانچویں بات یہ کہ نبی نے کبھی تم سے کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، تو پھر تم نبی کی بات ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ خلاصہ ان آیات کا جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی. اب ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ لے لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے بات کے اندر غور نہیں کیا؟ یہاں بات سے مراد ہے قرآن کی بات. کیا ان لوگوں نے قرآن کی بات کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی ان کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا، تدبر کرنا چاہیے تھا. ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. یعنی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی بات ہے، یہ قرآن مجید میں جو عقائد کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کوئی نئے عقائد تو نہیں ہے، وہی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، حیات بعد الموت ہے، جزا اور سزا ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارے وہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہی ہوتے ہیں، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی کہ عقائد کے اندر کبھی نسخ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ انشاءات کے قبیلی سے نہیں ہیں. عقائد سارے کے سارے اخبار ہوتے ہیں. اللہ برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، انبیاء برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، حساب برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، یہ سارے کے سارے اخبار ہیں اور عقائد ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی ہے. تو فرمایا ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. جو پہلے آبا و اجداد تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا ان کے پاس یہ وحی نہیں آئی تھی؟ ان کے پاس بھی آئی تھی، وہی وحی کا سلسلہ اب ہے. اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وحی لے کر آگے آئے ہیں. تیسری بات آگے یہ ارشاد فرمائی کہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ یہ اس رسول کا انکار کرنے والے ہو رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے رسول کو نہیں پہچانا کہ یہ لوگ رسول کا انکار کر رہے ہیں؟ اس میں بھی یہی بات کہ نبی کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، جب ساری زندگی تمہارے سامنے ہے اور تم نبی پر ہمیشہ اعتماد کرتے رہے ہو، نبی کو ہمیشہ سچا وعدے کو پورا کرنے والا امانت دار سمجھتے رہے ہو، اب کیا مصیبت آ گئی کہ نبی نے جب اللہ کی توحید کی بات کی اور زنا کو چھوڑنے کی اور شراب کو چھوڑنے کی اور حقوق کی ادائیگی کی بات کی، اب تم نبی کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ تو فرما ام لم یعرفوا رسولہم، تو کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہ منکرون، کہ یہ رسول کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ یہ نبی حق بات لے کر آئے ہیں. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. تو یہ کافر یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں. عجیب بات ہے کہ بیک وقت جو ہے نا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح اور پاکیزہ تعلیمات کا انکار کیسے کریں. تو کچھ نہ کچھ گھڑنے کی کوشش کرتے تھے، جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ پیسے کے طالب ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی ان سے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے عہدے کا ان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے اپنا سردار یا بادشاہ بنا لو، کسی چیز کا مطالبہ نہیں تھا، صرف اللہ کو مان لینے کا مطالبہ تھا. اب اس مطالبے کے جواب میں ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ نبی کی نبوت سے انکار کیسے کریں. تو کبھی شاعر کہنے لگتے تھے، کبھی جادوگر کہنے لگتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ کچھ شاید طبیعت ان کی خراب ہو گئی ہے، جنون کا اثر ہو گیا ہے. تو قرآن نے کہا ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو جنون ہے؟ بل جاءہم بالحق، عربی میں بل آتا ہے اضراب کے لیے، تو اس سے پہلے کوئی اللہ محذوف ہے، نہیں یعنی جنون نہیں ہے، بلکہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں. ظاہر ہے جو آدمی حق بات کہنے والا ہو وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو داعی اللہ ہے، مبلغ ہے، حق گو ہے. اتنی بات ہے کہ جس کے سامنے حق بات کی جا رہی ہے وہ اس حق کو پسند نہیں کر رہے. تو فرمایا واکثرہم للحق کارہون، اور ان کافروں میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. یہ جو کہا کہ ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اشارہ کر دیا کہ کافروں میں سے کچھ کو اللہ تعالی اسلام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو وہ تو حق کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند ہی کرتے ہیں. تو فرما بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. یہاں مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی کہ انسان جو ہے نا وہ حق بات عام طور سے سننا پسند نہیں کرتا. اگر فرض کیجئے کسی کے اندر کوئی غلطی خرابی آپ دیکھیں تو آپ کتنی ہی محبت سے اس کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. یعنی وہ اس کو کہے گا کہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، میری مجھے کیوں کہہ رہا ہے. تو یہ ایک قدرتی بات انسان کے اندر ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی حق بات کتنی ہی نرمی سے، ہاتھ جوڑ کے، تواضع سے، محبت سے کہے، دوسرا آدمی جو ہے نا وہ حق گوئی کو پسند نہیں کرتا. تو اس پر مجھے یہ تو قرآن مجید نے کہا کہ اکثرہم للحق کارہون، کہ اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس پر مجھے حدیث شریف جو یاد آئی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، مختلف صحابہ کی، تو اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب تعریف کی تو یہ فرمایا کہ رحم اللہ عمر، کہ اللہ تعالی عمر پر رحم کرے، یقول الحق وان کان مرا، کہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. حق کڑوا ہوتا ہے، سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن عمر جو ہیں وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ وہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ عمر ترکہ الحق وما له من صدیق، کہ عمر فاروق کو حق نے اس حالت میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ حق بات کہتے ہیں، اور جو آدمی حق بات کہنے والا ہوتا ہے عام طور سے اس کے دوست نہیں ہوتے کوئی، کیونکہ جب حق بات کہے گا تو وہ کسی نہ کسی کے خلاف تو جائے گی، اور جب کسی کے خلاف جائے گی تو ہر شخص اس سے بھٹکتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے، میرے خلاف یہ بات کیوں کہی ہے، دوسروں کے خلاف کہے میرے خلاف نہ کہے. لیکن جو آدمی حق بات کہنے والا ہے وہ جب حق بات کہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی کسی کے حق میں جائے گی، کبھی کسی کے خلاف جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا کہ رحم اللہ عمر ترکہ الحق وما له من صدیق، کہ اللہ تعالی عمر پر رحم کرے کہ حق بات کہتے ہیں کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے. اب معلوم ہے کہ حق بات کہنے والے کے دوست نہیں ہوا کرتے، سب گھبراتے ہیں اس سے. تو قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی یہاں کہ اکثرہم للحق کارہون، کہ اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے. لیکن حق تو حق ہے، چاہے آپ پسند کرو یا ناپسند کرو، ہم حق کو پسند کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بات ہے کہ حق بات جو ہے وہ نرمی سے کہنی چاہیے، قول لین کے ساتھ کہنی چاہیے، قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کہو، قولا له قولا لینا، نرم طریقے سے بات کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سادھی بات کرو، چکر والی بات مت کرو. تو نرمی سے، محبت سے، اچھے طریقے سے آدمی بات کرے، لیکن کہنا حق چاہیے. حق کہنے کی وجہ سے آپ کے دوست تو کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ تعالی کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو جنت بن جاتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ، ظالم گروہ، ظالم جماعت، ظالم طبقے کے سامنے حق بات کرے. سلطان کہتے ہیں وہ جو جس کا تسلط ہو. اسی لیے پیچھے ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، سلطان کا ترجمہ ہمارے ہاں کرتے ہیں بادشاہ، وہ بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلطان اصل میں کہتے ہیں اس کو جس کا جواب نہ ہو سکے کوئی، وہ دلیل جس کا کوئی جواب نہ ہو، بادشاہ جس کو کوئی جواب نہ دے سکے، حکمران طبقہ جس کو کوئی جواب نہ دے سکے، ظالم پارٹی یا جماعت یا گروہ جس کے سامنے آپ حق بات نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے سامنے حق بات کریں گے، افضل الجہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم لوگوں کے سامنے حق بات کہے. البتہ حق بات جیسے میں نے کہی کہ نرمی سے کہنی چاہیے، اور حکمت کے ساتھ، اور قول لین اور قول سدید، اور قولوا للناس حسنا کے مطابق. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنے لوگ ہیں، یعنی انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جن ہیں، سب کے سب برباد ہو جائیں. یعنی حق جو ہے وہ لوگوں کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ حق کے تابع ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ حق کے تابع ہوں. حق جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہے. اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو تو کوئی تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے شراب کی اجازت مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ظلم کی اجازت مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے مکان پہ قبضہ کر لوں، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ تو حق جو ہے ان سب کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، ان کو چاہیے کہ یہ حق کی پیروی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو آسمان بھی ختم خراب برباد ہو جائیں، آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی جاندار مخلوق ہے سب کے سب برباد ہو جائیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو یہ لوگ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو قرآن حق ہے، حق بات کہتا، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، قرآن مجید حق بات کہتا ہے، کوئی مذاق نہیں کرتا، صاف صاف سچی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق ان لوگوں کے تابع نہیں ہو سکتا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ حق قبول کریں۔ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے، آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنے جاندار مخلوق ہے سب کی سب برباد ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن لائے، ہم جو قرآن لے کر آئے ہیں، یعنی ہم نے قرآن بھیجا ہے، اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے، خیر ہی خیر۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، فہم عن ذکر ربہم معرض، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے ذکر سے ہی اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی عجیب ہے کہ قرآن انہی کے تو فائدے کے لیے آیا، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، وہ راحت، دل کا وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو گناہوں میں نہیں ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، جو قرآن مجید کو چھوڑنے میں نہیں ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے میں دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ عجیب ہیں، اپنے ہی قرآن سے، اپنے ہی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ لوگ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہوتے ہیں۔ انہو لذکر لک ولقومک، قرآن مجید میں ذکر کئی جگہ بولا گیا اور اس کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو ذکر کے معنی نصیحت، لیکن ذکر کے معنی ذکر کے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کا ذکر محفوظ ہو جائے، آدمی کا تذکرہ محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کا لفظ ذکر کیا، تو اس کا دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو یہ قرآن بھیجا ہے، یہ اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تمہارا ذکر دنیا میں بھی باقی رہے، آخرت میں بھی باقی رہے۔ ہم نے تو تمہارے ذکر کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے، اور تم اپنے ہی ذکر سے اعراض کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے، یعنی جس سے ان کا تذکرہ دنیا میں بھی باقی رہے، آخرت میں بھی باقی رہے، یعنی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن وہ اپنے ذکر سے ہی اعراض کر رہے ہیں۔ آگے پانچویں بات ارشاد فرمائی وَأَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں، تو تیرے رب کا معاوضہ وہ بہتر بھی ہے، اور رب جو ہے وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا، کیا آپ ان سے خرچ کا سوال کر رہے ہیں؟ اس کو خرچ بھی پڑھا گیا، خراج بھی پڑھا گیا، جو ہماری حفظ کی قرآت ہے وہ تو اس طرح ہے کہ ہم تسألهم خرجن فخراج ربک، پہلا خرج ہے دوسرا خراج ہے، لیکن ایک قرآت ہے ہم تسألهم خرجن فخرج ربک، اور تیسری قرآت ہے ہم تسألهم خراجن فخراج ربک. اور خرج کہتے ہیں معاوضے کو، اردو میں بھی خرچ شاید اسی سے نکلا ہے خرچ. تو کیا نبی ان سے کسی خرچ کا سوال کر رہے ہیں کہ خرچہ دے دو؟ نبی تو ان سے کوئی خرچہ نہیں مانگتے. اور خراج کے معنی بھی اسی خرچے کے اور معاوضے کے ہیں. تو نبی کبھی بھی مخلوق خدا سے مانگتا نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے جو سورۃ الشعراء میں بھی کئی جگہ آئی ہے کہ جہاں بھی کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے یہ کہلوایا ہے کہ لا اسما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ایک جگہ میں لا اسألكم علیہ اجرا بھی آتا ہے، لیکن سورۃ الشعراء میں جہاں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے. کذبت عاد المرسلین، اس میں بھی یہی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کذبت ثمود المرسلین، اس میں بھی یہی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. جو نبی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ قرآن قبول کر لو. اور یہ وہ بات ہے کہ جو داعی کے لیے، مبلغ کے لیے اور دین کا بیان کرنے والے کے لیے انتہائی اہم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ما اسألكم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ میرے پروردگار پر کے پاس ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے. اگر یہ بات ہو جائے کہ ہم جو دین کی بات کریں اس کے طے کر لیں کہ اس پر کوئی اجرت نہیں لینی، اس کا نتیجہ بہترین برآمد ہوتا ہے. اور اگر آدمی دین کی بات کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں شاید یہ کچھ دے دے، اس سے لے لوں، اس سے لے لوں، اس سے لے لوں، تو جو بھی دین کی بات وہ کرے گا سب ہوا ام منصورہ ہو جائے گی. اول تو جو آدمی اجر کا خواہش مند ہو وہ کبھی حق بات کہہ نہیں سکتا، وہ کبھی حق بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ اگر میں نے حق بات کہی تو یہ ناراض ہو جائے گا، کہیں یہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں یہ پارٹی والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ جماعت والے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ گروہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مخالف ہو جائیں گے. لیکن اگر اس نے کسی سے کچھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ان سے نہیں لینا، نہیں لینا، نہیں لینا، نہیں لینا، میں ان سے نہیں مانگوں گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کی آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو بات کہتا ہے وہ حق بات کہتا ہے، کسی سے دبتا نہیں ہے، بات کہتا ہے نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، لیکن پھر آدمی حق بات کہنے میں دبتا نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ جب وہ دین کی بات آگے بیان کرتے ہیں تو یہ طے کر لیتے ہیں، بلکہ ان سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ما اسألكم علیہ من اجر، کہ میں اس دین کی بات پہنچانے پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں کبھی کبھار اپنے دور حدیث کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دینی تقریر کرے اور بعد میں چندہ مانگنا شروع کر دے تو ساری دینی تقریر جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سارا جو اس نے لمبا چوڑا بیان کیا یہ صرف چندہ مانگنے کے لیے اور پیسے جمع کرنے کے لیے کیا تھا. ایک پیسے جمع کرنے کی اپیل جو ہے یا چندہ کرنے کی اپیل ساری دینی محنت کو ضائع کر دیتی ہے. اس لیے کبھی بھی جس مجلس کے اندر دین کی بات کی جا رہی ہے اس میں کبھی چندہ بھی نہیں مانگنا چاہیے، اپنے مسجد، اپنے مدرسے کے لیے بھی نہیں مانگنا چاہیے. وہ جو آپ دین کی بات کریں محض اس طریقے پر کہ میں ان کو دین کی بات پہنچا رہا ہوں تاکہ یہ حق کو قبول کر لیں، پھر اس کے بعد یہ جانے اور ان کا خدا جانے، پھر بیچ میں سے نکل جائیں آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس آیت کے اندر جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ فرمایا، ام تسألهم خرجن، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی خرچہ مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ ہمارے اکثر حضرات نے خرچ کا ترجمہ کیا معاوضے کا، بدلے کا، اجر کا، کیا آپ ان سے کوئی خرچہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تیرے رب کی جو خراج ہے، تیرے رب کی جو عطا ہے، تیرے رب کا دیا ہوا جو خرچہ ہے، خیر وہی بہتر ہے. دینے والے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید میں ایک جگہ میں ہے، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں کوئی آدمی جانور چل رہا ہے اس کا رزق اللہ پر ہے، اصل رازق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، مخلوق سے کیا مانگنا. تو یہاں کافروں کو سمجھایا گیا کہ ام تسألهم خرجن، اے نبی کیا آپ ان کافروں سے کوئی خرچہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تیرے رب کا جو خرچہ ہے، تیرے رب کی جو عطا ہے وہی بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اور یہ سورہ طہٰ کے اندر بھی آیت گزری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، کیا آپ لوگوں کی دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے مت دیکھیے، ہم نے تو یہ چیزیں ان کو دنیا کی دی ہیں ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے. اور پھر بعد میں آخر میں فرمایا گیا آیت کے آخر میں کہ ورزق ربک خیر وابقى، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. آپ ان لوگوں سے مت مانگیے، بلکہ مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے پاس جو پیسے، مال، دولت، کوٹھی، جائیداد، کارخانہ، جو بھی چیز ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے. لا تمدن عینیک کا، اپنی آنکھیں لمبی کر کے مت دیکھیے ان چیزوں کی طرف. ہم نے تو یہ چیزیں ان کو دی ہیں، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائش میں مبتلا کریں. اور پھر فرمایا ورزق ربک خیر وابقى، اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرے رب کی جو عطا ہے، فخراج ربک خیر، تیرے رب کی عطا بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. آگے فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. بے شک آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ ان سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگتے، آپ ان سے خرچہ تو نہیں مانگتے، نہ آپ دنیا کے مال کے طالب ہیں، نہ عہدے اور منصب کے طالب ہیں، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور علماء نے لکھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ کہلاتا ہے کہ جو قریب ترین بھی ہو اور مختصر ترین بھی ہو. اب اگر ہم سامنے جانا چاہتے ہیں، اگر ہم دائیں طرف سے گھوم کے جائیں گے راستہ لمبا ہو جائے، بائیں طرف سے گھوم کے جائیں گے راستہ لمبا ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جا ہی نہ سکے رستے میں کوئی رکاوٹ. اور اگر بالکل سیدھے جائیں گے تو وہ اقرب الطرق بھی ہوگا، اقصر الطرق بھی ہوگا. تو صراط مستقیم جنت میں جانے کا سب سے قریب، سب سے آسان اور سب سے مختصر راستہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنت پر اگر آپ عمل کریں تو دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، محنت بہت کم کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ سنت سے ہٹیں گے یا شریعت کے احکام سے ہٹ کر جنت میں جانے کی کوشش کریں گے، پہنچ تو جائیں گے انشاءاللہ، مگر راستہ لمبا ہو جائے گا، محنت زیادہ ہو جائے گی، محنت زیادہ ہوگی فائدہ کم ہوگا. تو آدمی کو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اور صراط مستقیم ہمیشہ اقرب الطرق اقصر الطرق ہوتی ہے، سب سے قریب ترین راستہ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، تو جنت تک ٹھیک پہنچا دیتا ہے۔ تو نبی ہمیشہ دعوت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، کہ سیدھے راستے پر چلو، ٹیڑھے راستوں پر مت چلو۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل میں ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، اور جو راستہ بالکل سیدھا ہے وہ اللہ تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے اعراض کرتے ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، نَاكِبُونَ عَادِلُونَ عَلِ الطَّرِيقِ کے معنی میں راستے سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ہٹنے والے ہیں۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور صراط مستقیم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ یہ تین آیتیں ہیں جو آج کے درس کی آخری تین آیتیں، ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا حال ذکر کیا کہ کسی بھی حال میں سیدھے راستے پر چلنے پر راضی نہیں ہوتے، مخلوق کو پکارتے رہتے ہیں، مخلوق کی طرف ان کی ساری توجہ رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، جو ان کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کافروں کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے اندر اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی بتوں کو پکارتے ہیں یا اور غیر اللہ کو وہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم بھی کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو کچھ تکلیف ان کو ہے وہ ہم دور بھی کر دیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں اصرار کرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ لَلَجُّ لَجَّ يَلُجُّ کے معنی ہوتے ہیں اصرار کرنا، اور یعمہون عمیہ یعمہو سمیہ یسموں سے آتا ہے عربی زبان میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بھٹکنے کے، یعنی یہ کافر جو ہیں یہ اپنے کفر میں، ظلم میں اور اللہ کی نافرمانی میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو نعمتیں ہوتی ہیں تو اترانا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اور توبہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور غیر اللہ کو، بتوں کو اور دوسری مخلوق کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو تکلیف ان کو ہے اس کو دور بھی کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ ڈٹے رہیں گے اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ بھٹکتے رہیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا شان نزول نقل کیا کہ ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی مشرکین مکہ پر، تو وہاں زبردست قسم کا قحط ہوا، اور ادھر یمامہ سے گندم آیا کرتی تھی مکہ کے اندر، اور یمامہ کے سردار تھے سمامہ ابن اسال، تو رضی اللہ عنہ وہ اسلام لے آئے۔ تو جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اب یمامہ سے جس کو آج کل واحہ کہتے ہیں، عربی سعودی عرب کے اندر بڑا زرخیز علاقہ ہے واحہ یمامہ. تو حضرت سمام ابن اوسال نے کہا کہ واحہ سے یا یمامہ سے اب تمہیں گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا. چنانچہ انہوں نے گندم کی سپلائی بند کر دی اپنے علاقے سے. ادھر قحط بہت پڑا، اور یہاں تک قحط پڑا کہ اہل مکہ جو تھے وہ چمڑا یعنی جانوروں کی کھال جو ہے اس کو ابال ابال کے کھایا کرتے تھے، کوئی چیز ان کے پاس کھانے کی نہیں تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان جو زمانے میں کافروں کے لیڈر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ تو بہت رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ایک طرف قحط پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف یمامہ میں جو مسلمہ سردار ہے ان کا سمامہ ابن اوسال، اس نے ہماری گندم بند کر دی ہے، تو آپ اس سے اتنا تو کہہ دیں کہ وہ گندم کھول دے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں اگرچہ کافر ہی کیوں نہ سہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے سمام ابن اوسال کو حکم دیا کہ تم ان کو گندم کھول دو. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم بھی کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو تکلیف ان کو ہے وہ دور بھی کر دیں، للجو فی طغیانہم یعمہون، تو یہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں گے، یعنی ان کی تکلیف تو دور ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور سفارش سے، لیکن ان کی سرکشی ختم نہیں ہوگی، اپنی سرکشی پر اصرار کرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. آگے فرما کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن اپنے رب کے سامنے یہ تبدیل نہیں ہوئے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور انہوں نے رب یہ لوگ رب کے سامنے نہیں گڑ گڑ آئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، اس کا پس منظر بھی وہی واقعہ ہے جو ابھی میں نے نقل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو قحط میں مبتلا کیا، یمامہ سے گندم بیانی بند ہو گئی اور ان کو کھل ابال ابال کے کھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے کفر اور ظلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اتنے سخت تھے کہ اس سے باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، کہ ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن یہ اپنے رب کے سامنے تبدیل نہیں ہوئے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ گڑ گڑاتے بھی نہیں تھے اللہ کے سامنے، یعنی بتوں کے سامنے تو گڑ گڑاتے تھے مگر اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے. یہ جو استکانا ہے فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ اپنے رب کے سامنے تبدیل نہیں ہوئے. یہ ترجمہ اس وقت ہے جبکہ یہ باب استفعال ہو کون سے نکلا ہو. تو استکانا یستکینو کے معنی ہوتے ہیں کون بدلنا، یعنی حالت بدلنا. تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کے سامنے ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ سین کاف اور نون اس کا مادہ اصلی ہو اور یہ باب استفعال نہ ہو بلکہ باب افتعال ہو. تو صورت میں استکانہ کا مطلب ہوگا تواضع اختیار کرنا. چنانچہ ہمارے کئی مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ جب ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کے سامنے انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، تواضع اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور انہوں نے گڑ گڑاہٹ بھی نہیں کی، یعنی اللہ کے سامنے توبہ تلہ بھی نہیں کی، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ دنیا میں تو یہ نہیں ہلے، ان کو پر ہم نے نعمتیں برسائیں اکڑ گئے، ہم نے ان کو تکلیف کے ساتھ پکڑا تب بھی اپنی سرکشی میں جمے رہے، بتوں کو اور غیر اللہ کو پکارتے رہے، اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. لیکن جب ان کی موت کا وقت آئے گا، عذاب کا دروازہ کھلے گا، پھر اس وقت میں ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جائیں گے. آخر میں فرمایا گیا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا, یعنی دنیا سے ان کی آنکھیں بند ہوئی آخرت کی آنکھیں کھل گئیں. انسان جب مرتا ہے دنیا میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اور جیسی یہاں سے بند ہوتی ہیں آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر دروازہ کھول دیا سخت عذاب کا, اذا ہم فیہ مبلسون, تو اچانک یہ لوگ اس میں رحمت سے نا امید ہو گئے. مبلسون ابلس یبلس ابلاس, اور ابلاس کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے بالکل نا امید ہو جانا, اور اسی لیے شیطان کا نام ہے ابلیس. شیطان کا نام ہے ابلیس. ابلیس بھی کہتے ہیں اس آدمی کو جو بالکل نا امید ہو. تو شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہے, اور مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے, کتنے گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے سامنے توبہ اللہ کرتا رہتا ہے, معافی مانگتا رہتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رہتی ہے کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل نا امید. اور یہاں جو کافروں کا ذکر کیا گیا کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھولا, فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ, تو اچانک وہ لوگ رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے, ابلیس ہو گئے, رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے. یعنی جب ان کی دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کی آنکھیں کھلیں گی تو وہاں یہ رحمت حق سے بالکل نا امید ہوں گے. آج کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کی بات میں غور و فکر نہیں کیا, یا ان کے پاس یہ ایسی وحی آئی ہے جو اس سے ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ یہ رسول کا انکار کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو جنون ہے؟ نہیں, بلکہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں, مگر اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنے جاندار ہیں سب برباد ہو جائیں, بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں, اور یہ لوگ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کسی معاوضے کی درخواست کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے معاوضے کا سوال کرتے ہیں؟ تو تیرے پروردگار کا معاوضہ, تیرے پروردگار کی عطا یہ بہتر بھی ہے, اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اور بے شک آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے اعراض کرنے والے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا لیکن اپنے رب کے سامنے ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی, اور انہوں یہ رب کے سامنے نہیں گڑ گڑائے, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر ایک دروازہ کھول دیا سخت عذاب کا, تو اچانک یہ لوگ اس دروازے پر جا کر رحمت سے بالکل نا امید ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کے تدبر کی غور و فکر کی توفیق عطا فرما. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, گھروں سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے, تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید میں غور و فکر کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سے جب گناہ ہو جائے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ کوئی گناہ ہمارے ذمے نہ ہو، اور کوئی حق مخلوق کا یا آپ کا ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ ہمیں تمام حقوق سے دنیا میں سبکدوشی فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. یا اللہ ہماری اس طرح حفاظت فرما جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.